السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غامدی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیر. انتہا پسندانہ مذہبی فکر اور اس کے کاؤنٹر نیریٹو کے حوالے سے ہم ایک خصوصی سیریز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا سکے. پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کے بیسک آرگیومنٹ پہ بات کی تھی, بنیادی غلطی کہاں اور اس میں. آج ہم بات کریں گے قانون رسالت کے حوالے سے. قانون رسالت کیوں؟ کیونکہ اگر ہم میں سے کوئی بھی عام شخص قرآن مجید کو غور سے پڑھے تو اس میں رسولوں کا جب ذکر نکلتا ہے تو یہ باتیں واضح طور پہ معلوم ہوتی ہیں کہ رسول کے مخالفین کو جب رسول کو مارنے کی کوشش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام دیتا تھا, اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ محفوظ رہتے تھے اور ایک قیامت صغرا بپا ہوتی تھی اور اس میں جو رسول کے منکر ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ کے منکر ہوتے تھے, ان کو سزا دی جاتی تھی, سزائے موت دی جاتی تھی. آج کی اگر ہم صورتحال دیکھیں جہاں انتہا پسندانہ حکومت قائم ہو چکی ہے یا جہاں جسٹیفائی کیا جاتا ہے اس دہشت گردی کو, اس میں دیکھتے ہیں کہ انتہا پسندانہ مذہبی فکر کے حامل رسولوں کے ضمن میں درج آیات کو اپنے مقاصد کے لیے, اپنے لاز بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو آج ہم غامدی صاحب سے اسی پر ہم گفتگو کریں گے اور قانون رسالت کا اطلاق اب ہو سکتا ہے یا نہیں اس پر بات کریں گے. السلام علیکم غامدی صاحب, خیریت سے آپ؟
وعلیکم السلام, اللہ کا شکر.
غامدی صاحب, اس سے پہلے کہ ہم مزید اس گفتگو میں آگے بڑھیں, سب سے پہلے تو آپ ہمارے لیے ایک واضح کر دیں گے اس کو بنیادی الفاظ میں کہ رسول میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟
اللہ کا نبی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. یعنی نبی اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان کر دیا قرآن مجید میں کہ میں نے تو انسان کی فطرت میں ہدایت دے کے اس کو دنیا میں بھیجا تھا, لوگوں نے اختلافات پیدا کر دیے, اب یہ ضروری ہو گیا کہ صحیح بات ان پر واضح کی جائے. اس کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا گیا. نبیوں نے آ کے کیا کام کیا؟ قرآن مجید نے اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, انہوں نے آ کے لوگوں کو بشارت دی کہ اگر تم صحیح رویہ اختیار کرو گے تو اللہ اپنی جنت کے دروازے تمہارے لیے کھولے گا, موت کے بعد تمہارے لیے ابدی زندگی ہوگی, تمہارے لیے عیش دوام کا اہتمام ہوگا, اور اگر تم غلط رویہ اختیار کرو گے تو پھر انہوں نے خبردار کیا کہ اس کے نتائج بڑے سنگین نکلیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں سزا دیں گے, اور خاص طور پر وہ لوگ جو سرکشی اختیار کریں گے ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہوئی ہے. نبیوں نے آ کے یہ کام کیا, ان کا کام یہی ہے, یعنی صحیح بات کو واضح کریں, اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچا دیں, اللہ کی وحی کے ذریعے جو علم حاصل ان کو ہو وہ علم دوسروں کو منتقل کر دیں, اور لوگوں کو خبردار کر دیں, متنبہ کر دیں, اور اللہ کے ہاں سرخروئی کی بشارت دے دیں. اللہ کے رسول اس سے آگے بڑھ کر ایک کام کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ وہ اسی دنیا میں نتیجہ نکال کے دکھاتے ہیں. یعنی وہ صرف بات کہہ کے چلے نہیں جاتے, تبلیغ کر کے رخصت نہیں ہو جاتے, درخواست پیش کر کے آپ مانیں یا نہ مانیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں نہیں پہنچ جاتے.
رسول کے لغوی معنی بتائیں گے آپ؟
رسول کے لغوی معنی پیغامبر کے ہیں, لیکن اللہ نے اس کو ایک منصب بنا دیا اور یہ بتایا کہ میرے رسولوں کے بارے میں میرا قانون یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کر کے جاتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے, بلے کل امت الرسول, یعنی ہم نے ہر امت میں ایک زمانے میں ایک رسول بھیجا, فیضا جا رسول ہم قضیہ بین ہم بالقسط وہم لا یظلمون, جب ان کا رسول ان کی طرف آ جاتا تھا تو وہ پھر ان کے مابین فیصلہ کرتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ اس نے قیامت میں کرنا ہے, قیامت فیصلے کا دن ہے نا, ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین, فیصلے یا جزا و سزا کے دن کا مالک, تو جزا و سزا جو وہاں ہونی ہے رسولوں کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں برپا کر کے دکھا دی جاتی تھی. تو نبی اور رسول میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ نبی خدا کا پیغام پہنچاتا ہے, رسول خدا کا پیغام پہنچاتا ہے, نبی ہدایت پیش کرتا ہے, رسول بھی ہدایت پیش کرتے ہیں, کیونکہ ہر رسول نبی تو لازمن ہوتا ہے.
صحیح.
اس نے وہ سب کام کرنے ہیں جو ایک نبی صحیح. کرتا ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ یہاں پر خدا کا فیصلہ سناتے ہیں, خدا کی عدالت لگاتے ہیں, اور اس عدالت کا نتیجہ نکلتا ہے.
تو ایسا کیوں ہے کہ پیغمبر کی تعداد تو بہت زیادہ ہے رسولوں کے مقابلے میں؟
اس میں کوئی شک نہیں, اس لیے کہ عام طور پر تو ہدایت ہی کی ضرورت ہوتی ہے نا. اللہ نے کبھی کبھی یہ اہتمام کیا ہے, اور جس طرح کے روایتوں میں آتا ہے کہ چند سو کی تعداد میں رسول آئے ہیں, اور انہوں نے آ کے کیا کیا, انہوں نے آ کے گویا اس قیامت کو, میں اس کو ایک دوسرے پہلو سے آپ پر واضح کرتا ہوں. علم اور عقل کی بنیاد پر ویسے تو مجھے بات مان لینی چاہیے, اگر کسی چیز کے دلائل دیے جا رہے ہیں تو مجھے انہیں قبول کر لینا چاہیے, لیکن انسان اس کو قبول نہیں کرتا, تو پھر کبھی کبھی یہ اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ اسے تھوڑا سا پردہ اٹھا کے حقائق دکھا دیے جائیں. تو اصل میں رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا کے حقائق کو دکھاتے ہیں, وہ کام جو دلیل سے لوگوں کی سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا. جب لوگ دلیل کی بنیاد پر اس کو نہیں مانتے تو پھر گویا ان کو تجربہ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو میں یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ کرنے والا.
لیکن مشکل تو ہر نبی کو یقیناً پیش آئی ہوگی گاندھی صاحب, اور سرکشی بھی ہوئی ہوگی, تو پھر خاص قوموں کو ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا سزا دینے کے لیے؟
اسی مقصد کے لیے, تاکہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. یعنی اصل میں تو پوری انسانیت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک دن قیامت برپا ہونی ہے, جزا و سزا ہونی ہے, تمہارے معاملات کا فیصلہ ہونا ہے. اس وقت دنیا میں جو مذہب اور غیر مذہب کی کشمکش ہے, اگر آپ غور کریں تو وہ ایک ہی نقطے پر ہے. یعنی مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, موت پر ختم نہیں ہو رہی, ایک نئی دنیا آنے والی ہے, اس نئی دنیا میں حساب کتاب ہونا ہے, اس کے بعد نتیجہ نکلنا ہے. یہی بات ہے نا جو انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اس کے بالکل برخلاف جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ابدی ہے, یہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہی ہے, یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی, اگر اس کو ختم ہونا ہے تو بس ختم ہو جائے گی. ہم بھی جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, موت آتی ہے تو مٹی میں مل جاتے ہیں, کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, اگلی کوئی دنیا نہیں ہے, اگلی کوئی زندگی نہیں ہے. تو بنیادی کشمکش اسی ایک نقطے پر ہے. اس ایک نقطے کو سمجھانے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں, قائل کیا جاتا ہے. جب انسانیت نہیں مانتی تو پھر کبھی کبھی, یہ روز تو نہیں ہو سکتا, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ وہ قیامت برپا کر کے دکھا دیتے ہیں. یعنی ایک قوم کو لیتے ہیں, لیبارٹری میں کیا کرتا ہے ایک سائنسدان؟ وہ یہ کرتا ہے کہ چھوٹے پیمانے پر آپ کو بتا دیتا ہے کہ دیکھیے یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ہم نے ملایا اور پانی بن گیا ہے. پھر اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہتی. یعنی پہلے وہ دلائل دے رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ آپ کو تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے. تو تجربہ تو روز نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ اگر روز تجربہ کیا جائے تو پھر تو اس دنیا میں آزمائش کا قانون ہی ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی یہ کام کیا, یہ آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے. اور چونکہ دنیا میں اس وقت تاریخ کا وقت شروع ہو چکا تھا, یعنی ایک تو پری ہسٹورک دور ہے نا جس کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخ کا دور شروع ہو چکا تھا. تو اس وجہ سے جب آپ کے ذریعے سے یہ قیامت برپا کر کے دکھا دی گئی تو نبوت کے ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا, اب اس کی ضرورت باقی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گویا آخری مرتبہ آپ کو یہ بتا دیا اور مجھے یہ بتا دیا کہ میں یہ قیامت ایسے برپا کروں.
قریش اور بنی اسماعیل کے بارے میں بتائے گا, ان کا معاملہ یہود و نصارہ سے الگ ہے کیا؟
ایک ہی معاملہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا. ان کی قوم کہاں آباد تھی؟ عراق کے شہر اور میں, وہیں یہ نمرود کا واقعہ پیش آیا. حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو ویسے ہی خدا کا پیغام پہنچایا جس طرح اللہ کے سارے نبی اور رسول پہنچاتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی قوم نے جب ان کو مارنے سے انکار کر دیا تو ان کی قوم پر بھی اسی طرح عذاب آ گیا جس طرح قوم نوح پر آیا تھا, جیسے قوم سمود پر آیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہاں تو آپ کا مشن مکمل ہو گیا, اب آپ کو ایک اور مشن کی بنیاد ڈالنی ہے. وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں سے ہم ان لوگوں کو اٹھائیں گے جن کے ذریعے سے پوری دنیا تک خدا کا پیغام پہنچانا مقصود ہے. تو آپ اپنی اولاد کے ایک حصے کو کنعان میں آباد کریں, یہ کنعان فلسطین کا پرانا نام ہے, اور ایک حصے کو جزیرہ نما عرب میں آباد کریں. چنانچہ انہوں نے بنی اسحاق کو, یعنی اپنے بیٹے اسحاق کی اولاد کو کنعان میں آباد کیا, اور اپنے بیٹے اسماعیل کو انہوں نے عرب میں آباد کیا, اور عرب ہی میں انہوں نے اللہ کی توحید کا مرکز بنایا. یہ دو علاقے جو ہیں, فلسطین کا علاقہ اور عرب کا علاقہ, یہ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے لیے خاص کر لیے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر پاکستان میں ہم نے جب اسلام آباد بنایا تو اسلام آباد کو فیڈرل ایریا قرار دے دیا گیا, یعنی اب صوبوں کا اس سے تعلق نہیں رہا. اسی طرح عرب اور فلسطین, ان دو علاقوں کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا, اور اس میں آباد کرنے کے لیے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل, یعنی یہ دونوں کے دونوں کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. ایک بیٹے کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے, اس لیے کہ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کا لقب اسرائیل تھا, تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے, اور اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں, ان کی اولاد بنی اسماعیل کہلاتی ہے. عرب بنی اسماعیل ہیں اور یہود بنی اسرائیل ہیں. ان دونوں قوموں کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ ان علاقوں میں اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں, اور پوری دنیا, اگر آپ غور کریں تو یہ دنیا کے بالکل وسط میں ہے کہ پوری دنیا میں اب یہ قومی حیثیت سے خدا کا پیغام پہنچائے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبوت فرد فرد کو دی, اور اس کے بعد گویا یہ ذمہ داری پوری کی پوری قوم کو دے دی. یہ دوسرا دور ہے, اور اب یہ دوسرا دور ہے جس میں پہلے کم و بیش 2000 سال تک بنی اسرائیل یہ ذمہ داری انجام دیتے رہے, اور اس کے بعد اب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, بنی اسماعیل یہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. اسی لیے جزیرہ نما عرب کے بارے میں اللہ کا قانون بالکل الگ ہے. جزیرہ نما عرب میں کوئی غیر مسلم آباد نہیں ہو سکتا, جزیرہ نما عرب میں کسی غیر مسلم کے لیے کوئی معبد بنانا، کوئی عبادت گاہ بنانا اس کی اجازت نہیں ہے. وہاں پر کوئی بت خانہ نہیں قائم ہو سکتا. وہاں تمام بت جتنے تھے وہ آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے بعد ختم کر دیے گئے تھے. اس کے بالکل برخلاف باقی دنیا کے لیے یہ قانون نہیں ہے. تو وہ اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. وہاں بیت اللہ ہے، اللہ کی توحید کا مرکز ہے، اور بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس گھر کی دعوت پوری دنیا کو پہنچائیں.
صحیح. غامدی صاحب، بریک کا وقت ہوا ہے، مزید سوالات بھی ہیں انٹرسٹنگ آپ سے کرنے کے لیے، جو بریک کے بعد ہم پوچھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. انتہا پسندانہ مذہبی فکر، کاؤنٹر نیریٹو اور قانون رسالت کے جس طرح اطلاق کیا جا رہا ہے آج مختلف علاقوں میں، اس کے حوالے سے ہم غامدی صاحب سے گفتگو کریں. غامدی صاحب، بریک سے پہلے آپ نے ایک بات کی تھی کہ جزیرہ نما عرب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علاقہ قرار دیا، یہاں پر کوئی معبد خانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. آپ اس کی تشریح فرمائیں گے کہ جزیرہ نما عرب کتنا بڑا علاقہ ہے، کیونکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ چرچز بھی موجود ہیں اور دوسرے معبد خانے بھی ہیں.
جی، وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس میں اہل علم کے مابین تھوڑا اختلاف ہو گیا کہ کیا جزیرہ نما عرب کا صرف وہ حصہ جس کو ہم حجاز کہتے ہیں یہ حکم وہیں تک ہے یا پورے جزیرہ نما تک ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جزیرہ نمائی کے الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ نے فرمایا لا یجتمع دینان فی جزیرہ العرب، یعنی جزیرہ العرب میں اب قیامت تک دو دین جمع نہیں ہوں گے. یہاں پر غیر مسلم آئیں گے، وہ آئیں زیارت کریں، دیکھیں، بیٹھیں، کام کریں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ یہاں کے مستقل باشندے نہیں ہو سکتے. یہاں کے مستقل باشندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل اسلام ہوں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں. اسی وجہ سے یہ بات اہل علم کے مابین کبھی مختلف ہی نہیں رہی. صرف یہ کہ علاقہ کتنا ہے، تو بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس کو حجاز تک محدود لکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے کہ جو تجرد اہل الاسلام، یہ اہل اسلام کے لیے اللہ نے خاص کر دیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ یہ حجاز کا علاقہ ہے. کچھ دوسرے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ حضور نے اس کے لیے جزیرۃ العرب کے الفاظ استعمال کیے تھے، تو اس میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جن کو ہم اب خلیج کی ریاستیں کہتے ہیں. یہ بھی اسی کا حصہ ہے، یعنی یہ جزیرہ نما عربی کا حصہ ہے. جزیرہ نما کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ سمندر ہے کم سے کم تین طرف، اور ایک طرف خشکی ہے. تو سمندر کے اندر اندر جتنی بھی زمین ہے وہ ساری کی ساری جزیرہ نما عرب ہی کہلائے گی. یمن البتہ بالکل الگ رہا ہے اس معاملے میں، اور وہ اس سے پہلے بھی الگ ہی تھا.
لیکن غامدی صاحب، ہم نے دیکھا کہ مدینے میں بھی رسول اللہ نے کانٹریکٹ کیے یہودیوں کے ساتھ یا کرسچنز کے ساتھ بھی کیے، تو کیا ان کے معبد خانے نہیں تھے ان علاقوں میں؟
دو الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیے، بات یہ کہ ایک چیز یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے آباد ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو ایک تو وہ لوگ تھے جو پہلے سے یہاں آباد تھے، ان کے لیے بالکل الگ قانون. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی شادی کرتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے نا تمہیں مسلمان خاتون سے شادی کرنی چاہیے. اس نے شادی کی ہوئی تھی پہلے، وہ مسلمان ہو گیا تو اب نوعیت بالکل الگ ہو جائے گی. یعنی اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے تمام معاملات ختم کرے. تو یہی صورتحال اس وقت بھی تھی کہ جو یہاں یہود اور نصارہ آباد تھے ان کو مہلت دی گئی، الٹی میٹم دیا گیا. ان کے لیے ایک پورا قانون قرآن مجید میں نازل کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اگر آپ مسلمانوں کے محکوم ہو کر یہاں رہنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. اگر آپ معاندت کریں گے، سرکشی کریں گے، تو آپ کو نکل جانا پڑے گا یہاں سے. آگے کے لیے یہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ اب مزید کوئی آباد نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ کسی علاقے کو خاص کرتے ہیں تو آسمان سے حکم تو اس وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث کیا. لوگ پہلے سے آباد ہو چکے ہوئے تھے، تو پہلے سے آباد لوگوں کے ساتھ اور معاملہ ہوگا، اور جو لوگ اب آباد ہونا چاہیں گے ان کے لیے
ان کی عبادت گاہوں کا کیا ہوا؟
جو لوگ پہلے سے آباد ہیں اگر انہوں نے کوئی عبادت گاہ بنائی ہے تو اس کو ہم حفاظت کریں گے، تحفظ دیں گے، لیکن آئندہ نہیں بننے دیں گے، تاکہ یہ پورا کا پورا علاقہ اللہ کی توحید کا مرکز بن کر رہے. یعنی ایک علاقہ ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اس سے باہر جس کا جی چاہے جو جی چاہے کرے، لیکن اس علاقے میں مسلمانوں ہی کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے اور ان کو یہاں اپنی حکومت قائم رکھنی ہے. یہ چیز اس علاقے کے بارے میں کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ اس کے ذریعے سے توحید کے مرکز کی حفاظت کی جائے. یعنی بیت اللہ توحید کا مرکز ہے، اگر اس میں کچھ دوسری اقوام کے لوگ آ جائیں گے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ خود بیت اللہ کی یہ حیثیت مجروح ہو جائے گی. تو اللہ نے اس کو اپنے مرکز کی حیثیت دے دی ہے، وہ گویا خدائی حکومت کا دارالخلافہ ہے.
ٹھیک ہے، لیکن غامدی صاحب، اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخصوص علاقے تک محدود ہے، اگر جس طرح مسلمانوں کی ریاست بڑی عراق تک پہنچی، سیریا تک پہنچی، یمن تک پہنچی، تو وہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا؟ کیونکہ پھر آج یہی ہم سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک نام نہاد اسلامی ریاست قائم کی گئی ہے، وہاں پر توڑے جا رہے ہیں چرچز اور
بالکل ایسا ہی. یعنی دیکھیے غلطی ہی دو جگہ ہو رہی ہے. اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو اس قانون کا نفاذ ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو اپنے لیے خاص کر رہے ہیں. یعنی ایک چیز اللہ نے اپنے رسولوں کے بارے میں کہی. میں دیکھیے اس کی چند بڑی سادہ مثالیں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ بہت سنا ہوگا آپ نے کہ حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو.
صحیح.
یعنی خواب میں انہوں نے ایسے ہی دیکھا تھا, وہ ان کو لے کے چلے بھی گئے. یہ اب اگر فرض کر لیجئے کہ میں خواب دیکھ لوں تو یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا نا کہ میں اس پر عمل کروں. مجھے فوری طور پر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. میرے خواب شیطانی خواب بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبیوں کا معاملہ بالکل الگ ہے, اللہ کے رسول.
لیکن یہ تو آپ سمجھیں, اگر حضرت ابراہیم کا اگزامپل لیں تو آپ کا انفرادی عمل ہوگا نا, جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو. مگر جہاں ریاست قائم کرنے کی بات ہوئی, یہاں تو اجتماعی زندگی.
میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے متعلق کچھ احکام دیے ہیں, ان کے ذریعے سے کچھ معاملات کیے ہیں. کچھ لوگ کیا غلطی کر رہے ہیں, وہ ان آیات کو اپنے متعلق کر لیتے ہیں, گویا ان کو عام کر لیتے ہیں. اچھا, اسی طرح کچھ احکام جزیرہ نما عرب سے متعلق ہیں. مثلا دیکھیے کہ یہ آپ نے بہت واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی سرزمین میں کوئی قبر پختہ نہ رہنے دی جائے, کسی بت کو نہ چھوڑا جائے.
صحیح, صحیح.
مسلمان صحابہ اکرام باہر نکلے, انہوں نے عراق بھی فتح کیا, شام بھی فتح کیا.
بالکل.
انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا.
نمرود کی شہر کا
کچھ بھی نہیں
دیکھ رہے ہیں, یقیناً
اسی طرح قائم رہے. حد یہ ہے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت مصر فتح ہوا تو وہاں مسلمانوں میں سے کسی سپاہی نے, وہاں ایک مجسمہ تھا حضرت مسیح کا, اس کی ناک توڑ دی. اب دیکھیے نا کہ عرب میں تو آپ سب مجسموں کو مٹا رہے ہیں.
صحیح.
وہاں ناک توڑ دی. ایک جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا ہے, ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوا.
صحیح.
تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو گرفتار کیا جائے گا. وہ جب نہیں ملا تو وہ خود سامنے آئے اور انہوں نے مسیحیوں سے کہا کہ میری ناک حاضر ہے. یعنی آپ کے ہاں آپ کی ایک مقدس شخصیت کے مجسمے کی ناک توڑ دی گئی ہے, میں اس کے قصاص میں اپنی ناک پیش کر رہا ہوں. تو یہ دو بالکل الگ رویے ہیں نا. ایک جگہ بت مٹا دیے جا رہے ہیں, دوسری جگہ وہ قصاص میں اپنی ناک کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے یہ افغانستان کا علاقہ صحابہ اکرام کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا, وہاں بامیان کے بت رہے, انہوں نے نہیں چھیڑا. تو یہ غلطی ہے کہ آپ جزیرہ نما عرب کے بارے میں کچھ احکام ہیں جن کا نفاذ باقی دنیا پہ کر رہے ہیں, اللہ کے رسولوں کے بارے میں کچھ احکام ہیں جن کو آپ اپنی ذات کے ساتھ متعلق کر رہے ہیں. میں پچھلے 30-35 سال سے اسی غلطی پر بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ معاملہ جو اللہ کے رسولوں کے لیے ہے, آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اسے اپنے ساتھ عام کریں. وہ چیزیں جو جزیرہ نما عرب سے متعلق ہیں, اور وہ معاملہ اب آپ کو نہیں کرنا, اللہ کا رسول اس کو خالی کرا کے گیا ہے. یعنی جزیرہ نما عرب پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خالی کرا لیا گیا. وہاں بنی اسماعیل کی حکومت قائم ہو گئی, جزیرہ نما عرب کی حفاظت کا اہتمام کر دیا گیا, اس کے گرد و پیش کی ساری ریاستیں بھی ختم کر دی گئی.
تو غامدی صاحب, ان چیزوں سے تو مجھ جیسے عام لوگ جو ہیں بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں. اتنی کنفیوژن ہے. قرآن مجید میں قانون دو ٹوک پر طریقے سے کیوں نہیں بیان کیا گیا, جس طرح دوسرے قوانین بیان کیے گئے؟
بالکل ایسے ہی بیان ہوا ہے, پڑھتے نہیں لوگ اس کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ میں نے اپنا رسول بھیجا ہے. یہ بتاتے ہیں دیکھو میں نے نوح کو بھیجا ایسے کیا, مثالیں دیتے ہیں. یعنی صرف قانونی بیان نہیں کرتے, مثالیں دے دے کر واقعات سنا کے بتاتے ہیں کہ میرے رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. نام لے کے کہتے ہیں کہ میں اپنے رسولوں کے معاملے میں یہ کیا کرتا ہوں. پھر اعلان کرتے ہیں, یہ دیکھیے جو آیت آپ نے پڑھی وہ کیا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى, اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ. یعنی وہ تو بار بار یہ بتا رہے ہیں, اب ہم وہاں رسول کا لفظ دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ متعلق کر لیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بات ہے جو لوگوں کو سمجھانے کی. یہ سارا فساد جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مشرق وسطی میں جو فساد قائم ہوا ہے, القاعدہ کے لوگ جو دلیلیں دیتے ہیں, طالبان کے لوگ جو دلیلیں دیتے ہیں, وہ سب وہی ہیں. دو ہی غلط فہمی کا باعث ہے. وہ باتیں جو جزیرہ نما عرب کے بارے میں کہی گئی تھیں اس کو ساری دنیا کے لیے عام کر رہے ہیں. وہ باتیں جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے کر کے دکھائی تھیں ان کو اپنے ساتھ خاص کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے غامدی صاحب, جو آپ نے کہا کہ دو ٹوک طور پہ یہ بات قرآن میں بیان کی گئی ہے, کھلی کھلی لکھی ہے, لوگ غور نہیں کرتے. آپ واحد شاید ریلیجس اسکالر ہیں جو کہ اس کو اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. ہمارے علماء کرام یقیناً قرآن ہم سے بہت ہی بہتر طور پر سمجھتے ہیں, تو ان آپ جانتے ہیں کہ ان کو یہ بات پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو پھر ہمیں دوسری طرف سے ایسے پیغامات کیوں؟
میں آپ سے عرض کروں, بہت لمبے عرصے سے ہمارا علم انحطاط اور زوال میں مبتلا ہو گیا ہے. اسی بر صغیر میں کتنا بڑا عالم ہے شاہ ولی اللہ, یعنی اس وقت جتنے بھی مذہبی فرقے یا مسالک بر صغیر میں ہیں سب اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں. انہوں نے حجت البالغہ میں, میں نے ابھی آپ کو ان کا جملہ سنایا, انہوں نے کہا کہ دنیا میں دو طرح کے ملک ہیں. ایک ملک وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اہل اسلام کے لیے خاص رہیں گے, قسم تجرد لاہل الاسلام، اور اس کے بعد کہا کہ حجاز اس کی مثال ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ علماء نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ میں بالکل حیران ہو گیا جب میں نے یہ لکھا، یعنی جو میرے مضامین شائع ہوئے ہیں ان میں میں نے یہ لکھا کہ جزیرہ نما عرب کی ریاست کے بارے میں اللہ کا ایک خاص قانون ہے۔ ایک بڑے عالم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ تو ہماری نئی اطلاع ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اطلاع موجود ہے، چنانچہ اسی اصول کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو مفتی اعظم ہیں عرب کے
جی،
انہوں نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ بعض علاقے ہیں جن کے اندر اب نئے معبد بننے کی اجازت دے دی گئی ہے جو نہیں دینی چاہیے تھی۔
صحیح.
یعنی یہ بات کہ جو بن گئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، وہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کو ڈھانا چاہیے یا نہیں ڈھانا چاہیے، لیکن اصول میں انہوں نے بالکل درست بات کہی تھی۔ اور یہ دیکھیے، اس بات کی تائید ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ علماء کو معلوم ہے، صرف یہ ہے کہ اس کو سمجھا نہیں پاتے۔ یعنی انہوں نے یہ بات پڑھی تو ہوئی ہے کہ جزیرہ نما عرب کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے، وہ بتا نہیں پاتے کیا ہے۔ جزیرہ نما عرب کو خدا نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اپنے لیے خاص کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ بس آپ پر چھوڑ دیا، اپنا رسول بھیجا آخری، اس رسول کے ذریعے سے پورے جزیرہ نما عرب کو خالی کرایا۔ آپ قرآن مجید کی وعید دیکھیے جو آپ نے پڑھی تھی، یکونت دین و کل اللہ، یعنی ان لوگوں کے خلاف جنگ کر کے یہ پورا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اس سرزمین میں، یہ حکم دیا گیا۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خود کرایا، کرا کے پھر آپ کے حوالے کر دیا، یعنی اب آپ نے صرف مینٹین کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں جیسے فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول غالب رہیں گے، تو یقیناً یہ علاقے خالی ہوئے، ان کی رسول اللہ کو کامیابی حاصل ہوئی ان علاقوں میں۔ لیکن آج صورتحال ہم یہ نہیں دیکھتے، اسلام یقیناً اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب تو نہیں ہے، تو کہیں یہی بات تو نہیں ہے کہ اس کو غلبہ حاصل کرنے کے لیے تمام کوششیں اس وقت
کام کر دیا نا اللہ کے رسول نے، یعنی وہ کام اللہ کے رسول نے کر دیا، غلبہ قائم ہو گیا۔ اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ آسمان کے پروردگار نے اپنے رسول کے ذریعے سے ایک فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دین پر عمل کرنا ہے، یہ کام آپ کے کرنے کے نہیں ہے، وہ کام خدا نے کر دیا ہے۔ یعنی وہ غلبہ قائم کرنے کا کام مجھے یا آپ کو نہیں کرنا تھا، وہ اللہ نے کرنا تھا۔ اللہ کے حکم پر صحابہ نے جنگ کی، یعنی وہ ایک خاص حکم تھا جو ان کو دیا گیا کہ آپ نے یہ کام میرے لیے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بار اسلام آباد کو فیڈرل ایریا بنا کے آپ نے دارالحکومت بنا دیا، اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں لاہور کے ساتھ بھی یہ کرنا ہے، پشاور کے ساتھ بھی یہ کرنا ہے، کراچی کے ساتھ بھی یہ کرنا ہے۔ وہ ہو چکا ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ غلبہ قائم کر دیا تھا، اور اسی غلبے کا نتیجہ ہے کہ اس سارے علاقے کے اندر آپ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ سارا کا سارا علاقہ یہ مسلمان نہیں تھے لیکن یہ مسلمان ہو گئے، اور اس طرح سے جزیرہ نما عرب اور بیت اللہ کی حفاظت کا اہتمام کر دیا گیا۔ اب اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی باہر کی طاقت اب آئے گی تو کتنے بڑے علاقے کو روندنے کے بعد آئے گی، اور اس میں مسلمان بستے ہیں، اللہ کے دین کے ماننے والے بستے ہیں، وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے، قریب نہیں جانے دیں گے کسی کو۔ تو یہ حفاظت کا بندوبست اللہ تعالیٰ خود کر گئے، اس کے لیے پورا اہتمام اللہ کے رسول نے کر دیا۔ اب ان میں سے کوئی کام ہم کو نہیں کرنا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے دین اور اللہ کے بتائے ہوئے اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا
ہے۔ تو بڑی آپ نے اچھی بات کی حامدی صاحب، مجھے کسی عالم دین کا تو نہیں پتا، لیکن میرے لیے یقیناً یہ اطلاع تھی۔ کچھ اور چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں لیکن وہ ہم کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ انتہا پسندانہ مذہبی فکر کاؤنٹر نیرٹیو، اور آج قانون رسالت کے حوالے سے ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس کو کافی استعمال کیا جا رہا ہے مختلف مقاصد کے لیے۔ حامدی صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ خاص رسالت سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو آج کی زندگی پر بھی لاگو کیا جا رہا ہے، تو وہ کون سے اصول ہیں؟ آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ جن پر عمل کر کے ہم یہ جان سکیں کہ قرآن میں یہ بات رسولوں کے حوالے سے کہی جا رہی ہے اور یہ بات بحیثیت عام انسان ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے؟
یہ کی اصول ہے، اور یہ کہ قرآن مجید کو خود قرآن مجید کے اندر جا کر پڑھا جائے، یعنی قرآن کو جس طرح کہ وہ ہے اس طرح پڑھا جائے، پورا پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ ہم اصل میں اس میں سے آیتیں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے ان کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کچھ اقوال ہیں جو ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ لوگ اقوال زرعی کے مجموعہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن مجید ایک باقاعدہ کتاب ہے، اس کتاب میں چیپٹرز ہیں، اس میں صورتیں ہیں، اس میں ایک بات ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے دوسری جگہ تک پہنچتی ہے، اس کو جیسے کہ وہ ہے وہاں سے سمجھا جائے۔ جب آپ آیتوں کو اٹھا کے نکال لیں گے تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، اور غلط فہمی کا منبع دو ہی چیزیں ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، مثال کے طور پر دیکھیے، سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے پس منظر بیان کیا ہے فلسطین کا۔ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ذرا آپ بالکل ابتدا دیکھیے اس کی، کہ اس زمین پہ داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین کے بارے میں کہا ہے، زمین میں داخل ہو گیا، الارض المقدسہ، یعنی یہ ارض مقدس ہے. مقدس کا مطلب کیا؟ میں نے اسے اپنے لیے خاص کر لیا، اور خاص کر کے کیا؟ کتب اللہ لکم، تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اب مجھے بتائیں ان الفاظ میں کوئی ابہام ہے، کوئی ایمبیگوٹی ہے؟ یعنی دونوں باتیں کہیں ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ، اور کس لیے داخل ہو جاؤ؟ اس لیے کہ میں نے اس زمین کو اپنے لیے خاص کر لیا اور تمہارے لیے میں نے اس کو لکھ دیا ہے، بنی اسرائیل کو کہا ہے. اب اس حصے کو آپ چھوڑ دیں اور آگے جو بات بیان کی گئی ہے، اس بات میں تو ظاہر ہے کہ جہاد کا حکم دیا گیا نا. آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی زمین کو فتح کرنے کے لیے جہاد کا حکم دے دیا،
صحیح؟ میں ایگزیکٹلی یہ کہہ
رہی ہوں. یہ اوپر کے حصے کو آپ نے نظر انداز کر دیا. اسی طرح سے ایک عالم نے یہ لکھا کہ ہم تو دنیا میں وہی کریں گے جو حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے ساتھ کیا تھا. لکھا انہوں نے ملکہ سبا کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سرنڈر کر کے تشریف لے آئیں ورنہ ہم حملہ کر دیں گے. تو گویا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی دنیا کے اندر جو غیر مسلموں کی حکومتیں ہیں، اگر کبھی ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم ان کے ساتھ یہی کریں.
نعوذ باللہ، انبیاء کا رول جو ہے اپنے،
تو میں نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ارض فلسطین کا معاملہ ہے اور ایک خدا کا پیغمبر یہ بات کر رہا ہے. ارض فلسطین کے بارے میں یہ قانون تورات میں، اس وقت جو تورات موجود ہے، یعنی جو ہم اس وقت تورات پڑھتے ہیں، اس کی کتاب استثناء میں آپ تفصیل سے دیکھ سکتی ہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقہ میں نے خاص کر لیا اپنے لیے. پھر اس کے حدود اربعہ بتائے ہیں، یعنی یہ بتایا اس علاقے میں کہاں کہاں تک تمہاری سرزمین قرار دے دی گئی ہے. پھر یہ بتایا کہ تم نے اس علاقے کے اندر کیا کرنا ہے، پھر یہ بتایا اس کے باہر کیا کرنا ہے. تو یہ بات ایک خاص علاقے کے بارے میں بتائی جا رہی ہے. آپ اس کو اٹھائیں، سیاق سے سباق سے الگ کریں، کانٹیکسٹ سے الگ کریں، اس کو اٹھا لیں. یہ چیز ہے جس کی ہمیں دروازوں پر دستک دے کے منادی کرنی ہے، اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ از راہ کرم یہ ادھر ادھر کی آیات کا ترجمہ سننے کی بجائے ان آیتوں کو خود قرآن میں رکھ کے دیکھیں.
ان نوجوانوں سے زیادہ شاید ان کو کہنے کی ضرورت ہے جو آیات ان نوجوانوں کے سامنے لے کر آتے ہیں.
سب سے بڑھ کر تو علماء کو مخاطب کرنا چاہیے. یعنی میں تو مخاطب ہی ان کو کر رہا ہوں، اور ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کریں. اس دور میں، یعنی اس صدی میں، ایسے جریر القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ان موضوعات پر کام کیا ہے، اس کی بنیاد پر قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں. اب کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو یا اس کو موضوع بنانے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کو کس طریقے سے قائل کر دیا جائے؟ تو یہ ضروری ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے قانون کو ہمیں الگ الگ کر کے دیکھنا ہے. کچھ احکام وہ ہیں جو اللہ نے اپنے رسولوں کو دیے اور انہی کے ساتھ خاص تھے. اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، قرآن مجید میں صاف سری لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی بعد میں شادی نہیں کر سکتا، وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. اب کوئی دین کا دائی عالم اٹھے اور وہ یہ کہے کہ میری بیویوں کے بارے میں یہی قانون ہونا چاہیے، تو یہ ایک بالکل احمقانہ بات ہوگی. یعنی یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہیں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت سے بیان کی ہیں. مثلاً اسی کو دیکھ لیجئے، فرمایا کہ تمام مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور اس کے بعد کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے پیغمبر آپ کو تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے، یہ آپ کے لیے چھٹی نماز اور ایک زائد نماز ہے جو فرض کی گئی ہے. تو اب قرآن مجید کے الفاظ کے نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے، ان سے زیادہ کیا واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ بات بیان کریں. تو بالکل اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جزیرہ نما عرب کو خالی کرا لیا جائے، اور اس میں میرے ہی دین کا غلبہ ہوگا، اس میں یکون الدین کلہ للہ، سارا دین صرف اللہ کا دین ہو جائے گا، تو اس میں بتایا گیا کہ یہ میں نے اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہ سرزمین ہے جس میں میں نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے، اس میں میرا گھر بنایا گیا ہے، یہ گھر ابراہیم نے بنایا تھا، اور اسی وقت میں نے یہ حکم دے دیا تھا کہ میرے گھر کے گرد و پیش کے علاقے کو پاک ہونا چاہیے. تو یہ باتیں تمام قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، بڑی وضاحت سے بیان ہوئی.
خامدی صاحب، آپ نے کہا کہ رسالت کے ساتھ ہی یہ قوانین مختص ہیں، اور جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت بھی کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول غالب رہے گا. رسول اللہ نے کئی جنگیں لڑی اور ان میں بڑی کامیابی بھی حاصل ہوئی، اور یقیناً اس میں بھی یہ رول اپلائی ہوتا ہوگا اللہ تعالیٰ کا، پھر عہد میں کیوں شکست ہوئی؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی میں یہ غلبہ قائم ہو جائے گا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پہلے تو میں یہ غلبہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے قائم کر دیتا تھا. یعنی جب حضرت نوح کا معاملہ ہوا تو طوفان اٹھا دیا گیا. آپ کے ہاں چونکہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس کو بھی بڑے وضاحت سے بیان کیا، یعذبہم اللہ بأیدیکم، صحابہ کرام سے یہ کہا کہ اللہ نے عذاب تو وہی دینا ہے جو نوح کی قوم کو دیا تھا، لیکن تمہارے ہاتھ سے دینا ہے. تو اب مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ چونکہ ان کو اللہ نے ایک حکومت دینی ہے، تو ان کا بھی امتحان کیا جائے. تو احد میں انہیں امتحان سے گزارا، احد میں کوئی شکست نہیں ہوئی تھی، یعنی اگر شکست ہوتی تو پھر تو قریش پیچھا کرتے، وہ پھر مدینے پر حملہ آور ہو جاتے، وہ قریب پہنچے ہوئے تھے مدینے کو لوٹ لیتے، وہ پھر مسلمانوں کو گھر میں آ کے مارتے، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ مسلمانوں کی غلطی کی سزا کے طور پر جنگ فیصلہ کن نہیں ہو سکی تھی، چنانچہ قریش واپس چلے گئے تھے۔
لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، غامدی صاحب اپنے بندوں کو اللہ سے بہتر کون پہچان سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ خاص سزا تھی جنگوں کے ذریعے جو کہ منکرین کو دی گئی، تو اسی وجہ سے تو آج تک مسلمانوں نے قتل و جدال کے میدان جو ہیں وہ
غلط فہمی کا باعث یہی چیز بنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بالکل واضح طور پر بتا دیا تھا کہ یہ میرا عذاب ہے اور میں یہ عذاب انسانوں کے ہاتھ سے ان پر لاگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے دو فیصلے کیے ہیں۔ یہ فرمایا کہ میں نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان منکرین کو سزا دینی ہے، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے کہ اہل ایمان کو مجھے دنیا کی حکومت دینی ہے، یعنی عالمی سطح کی حکومت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کو قرآن نے سورہ نور میں بیان کیا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ کہ میں تمہیں اس سرزمین میں اقتدار دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اقتدار دیتے ہیں تو پھر اس کا امتحان بھی کرتے ہیں۔
شیخ غامدی صاحب، آپ نے کہا کہ رسول اللہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب تھا کہ جو جنگوں کے ذریعے منکرین پہ آیا، تو ہم انبیاء کرام کی زندگی میں دوسرے اگزامپلز ہمیں ملتے ہیں جب جنگیں ہوئی ہوں اور دوسرے اقسام کے عذاب؟
حضرت موسیٰ کے بارے میں یہی ہوا، اسی وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مثیل رسول کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رسول ہیں۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو منظم کیا، وہ وہاں سے نکلے، فرعون پر اللہ کا عذاب آیا، فرعون اور اس کی سلطنت مٹا دی گئی، پھر یہ آ کے سہرائے سینا میں منظم ہوئے، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہیں فلسطین کی سرزمین میں میں نہیں لے کے جاؤں گا بلکہ تم جاؤ گے، میں نے فیصلہ کر دیا کہ تمہیں مل جاؤ گی، لیکن جنگ کر کے تم کو حاصل کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک وفد بھیجا تو اس میں سارے وفد کے لوگ ڈرے مارے کانپتے ہوئے آ گئے۔ اس واقعے کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، صرف دو صحابی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم لڑیں گے اور ہم اللہ کے حکم پر جا کر فلسطین کو خالی کرائیں گے، باقی ساری قوم نے جانے سے انکار کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر 40 سال تک ان کو سزا دی کہ تم اسی صحرا میں سرگرداں رہو گے، بنی اسرائیل کو سزا دی گئی۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح حکم دیا گیا جس طرح یہاں بنی اسماعیل کو حکم دیا گیا، اسی طرح لڑنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح وہاں جانے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ فلسطین کی زمین کو تم میرے لیے خالی کرا لو گے، یہ میں نے لکھ دی ہے اور اپنے لیے خاص کر لی ہے، تو ان کو بھی ایسے ہی کرنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی جب آپ تورات کو پڑھتی ہیں تو اس کے بڑے تفصیلی احکام موجود ہیں، بتایا گیا ہے کہ یہ علاقہ کون سا ہے، اس علاقے کے حدود کون سے ہیں، اس کی سرحدیں کہاں کہاں تک ہیں، اور اس کے بارے میں کیا قانون ہے۔
تو غامدی صاحب مجھے بتائیے کہ آج کے نوجوان کو ہم کس طرح طالبان کا بازو بننے سے، داعش کا بازو بننے سے روکیں، کہ وہ نوجوان جب اپنی ہسٹری دیکھتا ہے تو اس میں اس کو جنگ و جدال نظر آتا ہے، خون خرابہ نظر آتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ شاید تلوار کے زور پر ہی اسلام کا نفاذ ضروری ہے، اس کو کیسے ہم ان قوتوں کا بازو بننے سے روکیں؟
ایک ہی راستہ رویے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہماری نئی نسلیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو لوگ آکسفورڈ بھیجتے ہیں، کیمبرج بھیجتے ہیں، ہارورڈ میں بھیجتے ہیں، اور وہ وہاں سے داعش کے پاس جا چکے ہوتے ہیں، وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو دین میں ایجوکیٹ نہیں کیا گیا۔ تو ہمیں دین میں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ میں پچھلے 30-35 سال سے اپنی حکومت کو اور مسلمان حکمرانوں کو بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قوم کو اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، اس کے سوا آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو پھر جہاں سے ایجوکیشن مل رہی ہے، کیونکہ متبادل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ ایک تفصیلی مضمون لکھا، اور پھر یہ پاکستان کے اخبارات میں بھی چھپا، اس پر بحث جاری ہے کہ اس وقت ایک نیریٹو وہ ہے جو مذہبی فکر پیش کر رہا ہے، مدرسے پیش کر رہے ہیں، مسجد پیش کر رہی ہے، مذہبی جماعتیں پیش کر رہی ہیں، تو عام مسلمانوں کا نیریٹو کیا ہے؟ ایک کاؤنٹر نیریٹو سامنے آنا چاہیے نا۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ مسجد میں گئی ہیں، اگر آپ کسی مذہبی تحریک میں شامل ہوئی ہیں، اور وہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ دنیا کے اندر طاقت کے زور پر اپنے دین کو نافذ کر دیں، غیر مسلموں کو محکوم بنا کے رکھیں، کفر اور شرک کا دنیا سے خاتمہ کر دیں اور طاقت سے خاتمہ کر دیں، تو جب آپ یہ بات سمجھ لیں گی تو اس کے بعد دو ہی شکلیں ہوں گی، یا اب آپ یہ خیال کریں گی کہ اچھا یہ تو ایک بڑا کام ہے میں نہیں کر سکتی، اور یا پھر یہ ہے کہ کفن باندھ کے نکل آئیں گی۔ تو جب تک آپ اس کے مقابل میں کوئی نریٹو پیش نہ کریں، وہ کیا ہے، وہ نیریٹو ہے جو اس وقت لوگوں کو پڑھانے سکھانے اس میں ایجوکیٹ کرنے کی.
بہت بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کی گفتگو کا. آپ نے غامدی صاحب کی گفتگو سنی, اور جس طرح کہ ہم بار بار بات کریں کہ متبادل بیانیاں, کاؤنٹر نیریٹو آنا اس انتہا پسندی کی فکر کے لیے اس کے سامنے اس بہت ضروری ہے, اور یہ کام یقیناً اسٹیٹ کو کرنا ہے, ورنہ کل تو پھر اسٹیٹ کے ہی وجود کو خطرہ ہوگا. آنے والے پروگرام میں ہم اسٹیٹ کے حوالے سے, کیونکہ خلافت کا نعرہ بہت لگتا ہے, خلافت کیا ہے اس کے مفہوم کو بھی ہم غامدی صاحب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. مجھے دیجیے اجازت اگلے ہفتے تک کے لیے. خدا حافظ.